بسم الله الرحمن الرحيم. رمضان المبارک میں شب جمعہ جو ہے, دوسرے دن جمعہ ہونے والا ہو تو اس کی جو شب ہوتی ہے وہ شب لیلۃ القدر کی برابر ہی کنسیڈر ہوتی ہے. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لیلۃ القدر سے ایک قول میں افضل قرار دی گئی, اور لیلۃ القدر کے برابر تو شمار ہوتی ہے رمضان میں, اور آخر عشرے میں اگر 21 تاریخ کو شب جمعہ بن رہی ہو تو بہت غالب اس کے شب قدر ہونے کا ہوتا ہے. شافعی کے پاس, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے محققین, ان کے علماء کے نزدیک 21 شب ہی شب قدر شمار ہوتی ہے. شافعیہ کی رائے جو ہے وہ 21 شب کی ہے, جیسے ہمارے احناف کے جمہور جو ہیں وہ 27 کے قائل ہیں, شوافے کے جمہور جو ہیں وہ 21 کے قائل ہیں. اصل یہ کہ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بالیقین 21 شب کو شب قدر فرمائی تھی. ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ شب قدر میں اس کی پہچان یہ ہے کہ میں نے اس رات کی فجر میں جو نماز پڑھائی ہے تو میرے سر پہ, میرے پیشانی پہ مٹی لگی اور وہ رات گیلی تھی. تو صحابہ اس بات پر غور کر رہے تھے کہ آخر عشرے میں کون سی رات میں یہ ہوا, تو پورے 10 راتوں میں سے 21 کی شب میں ہوا تھا وہ, کہ مدینہ منورہ مسجد نبوی جو ہے وہ کھجور کے چھپر کی بنی ہوئی تھی, پانی جب بڑھتا تھا بارش ہوتی تھی تو ٹپک جاتا تھا, اور فرش تھا نہیں, نیچے زمین پہ فرش نہیں تھا, اگر پانی پڑ جائے تو مٹی گیلی ہو جاتی تھی, اور صحابہ اسی پہ نماز پڑھتے تھے. کوئی جانماز بچھانے کا کانسیپٹ نہیں تھا اس زمانے میں, جانماز تو بہت بعد میں بچھنے لگی ہے, پہلے مٹی پر, ریت پر نماز پڑھی جاتی تھی. بلکہ جب جانماز بچھائی جانے لگی تو یہ مسئلہ پیدا ہوا کہ جانماز پہ نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. کیوں؟ اس واسطے کہ اصل زمین پر پیشانی رکھنا ہے, تو زمین پر پیشانی رکھنے کے معنی پیدا ہوئے نہیں ہوئے یہ لوگوں کو شبہ ہو گیا, کیونکہ زمین کے اوپر کارپیٹ ہے, زمین کے اوپر مسلح ہے, تو پتہ نہیں زمین پہ شمار ہوا یا نہیں ہوا. تو اس زمانے میں نہیں تھا رواج اس کا, بالکل ابتدا میں تو تھا ہی نہیں. تو اس دن بارش ہوئی 21 شب میں اور ٹپکنے لگی چھت, اور پورا فرش جو ہے وہ گیلا ہو گیا. آپ نے جو فجر کی نماز پڑھائی تو صحابہ فرماتے ہیں کہ مٹی جو ہے کچی مٹی آپ کی پیشانی کو اور ناک کو لگ گئی تھی. تو اس سے علماء نے یہ فرمایا کہ حضور کے زمانے میں ایک مرتبہ تو بالیقین شب قدر 21 کو ہوئی ہے. اب چونکہ حضور کے زمانے میں ایسے ہوئی تو شوافے کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ بھائی جیسے ہی آخر عشرہ شروع ہوتا ہے تو وہ پہلی جو شب ہوتی ہے وہ شب قدر کی شمار ہو جاتی ہے ان کے پاس. اس لیے آج کی اس مبارک رات کو بہت قدر سے آدمی کو گزارنا چاہیے, جتنا ہو سکے آدمی عبادت کرے, شب گزاری کرے, جاگ لے اور عبادت میں اپنا وقت گزارے بجائے ادھر ادھر اوقات کے تزوی کے. اور اعتکاف بھی آج سے شروع ہوتا ہے. اعتکاف جو ہے یہ عبادات میں سے ہے, خاص عبادتوں میں سے ہے, عبادات مقصودہ جن کو کہتے ہیں, اصلی جو سالٹ عبادتیں ہیں ان میں ایک اعتکاف بھی ہے. جیسے نماز عبادت ہے, روزہ عبادت ہے, زکوٰۃ عبادت ہے, حج عبادت ہے, ایسی اعتکاف بھی عبادت ہے. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرمایا, قرآن پاک میں یہ ہے کہ ہم نے ابراہیم کو, اسماعیل کو, دونوں کو یہ حکم دیا تھا, انطہر بیتی للطائفین والعاکفین, میرے گھر کو پاک صاف رکھو طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے, والرکع السجود, اور رکو کرنے والوں کے لیے اور سجدہ کرنے والوں کے لیے, یعنی حرم کو پاک رکھو اس کا. تو اس میں اعتکاف کا خاص طور پر ذکر ہے. یہاں دوسرے پارے میں جہاں پر اللہ پاک نے رمضان کی روزوں کی فرضیت کو بیان فرمایا ہے, اس مضمون میں بھی اعتکاف, اس وہاں پر بھی اعتکاف کا ذکر اللہ پاک نے خاص طور پر فرمایا ہے. فرمایا کہ کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے سفید دھاگا اور سیاہ دھاگا الگ الگ ہو جائے. سفید دھاگے سے مراد اور سیاہ دھاگے سے مراد رات اور دن کا اجالا ہے، رات ختم ہو کے دن آ جائے، یہ مطلب ہے، مطلب رات کی سیاہی ختم ہو کے صبح سابق کی سفیدی وہ نمایاں ہو جائے۔ ایک صحابی گاؤں والے، انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ اللہ تعالیٰ سفید دھاگے سے سفید دھاگا مراد لے رہے ہیں، کالے دھاگے سے کالا دھاگا مراد لے رہے ہیں، تو انہوں نے اپنے سر کے تکیے کے نیچے دو تاگے رکھ لیے، ایک کالا ایک سفید، اور پھر جا کے حضور سے بتایا کہ میں سحری کرتا رہتا ہوں، تاگا دیکھتا ہوں، جب نمایاں ہو جاتا ہے تو پھر سحری ختم کر دیتا ہوں۔ اب وہ رات میں اندھیرے میں تو کالا تاگا سفید تاگا کہاں اتنا نظر آتا ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ ان وسادت کا لاریز، فرما تیرا تکیا تو بڑا لمبا چوڑا ہے کہ پورا مشرق مغرب آ گیا اس میں۔ تو وہ مطلب اس کا یہ نہیں تھا کہ تاگے سے تاگا ہی مراد ہے، دھاگے سے دھاگا ہی مراد ہے، بلکہ مطلب یہ تھا کہ رات کی سیاہی ختم ہو اور صبح کی سفیدی شروع ہو، اس وقت تک تم کو کھانے کی اجازت ہے، یعنی رات میں کھانے کی، پینے کی اور بیوی سے ہم بستر ہونے کی اجازت دی گئی۔ کب تک؟ حیط اسود تک۔ ثم اتم الصیام الى اللیل، پھر روزوں کو رات تک پورا کرنا، شام ہونے تک، سورج غروب ہونے تک روزے کو مکمل کرنا۔ پیٹ کے حصے میں اور دماغ کے حصے میں، پیٹ کے اندرونی حصے میں اور دماغ کے اندرونی حصے میں کھانے کی پینے کی کوئی چیز نہیں جانا، یہ روزے کی حقیقت ہے، اس میں رکنا ہوتا ہے، اور شادی شدہ آدمی کے لیے اپنی بیوی کے پاس صحبت کرنے کے لیے نہیں جانا، اس سے بچنا۔ روزے کی حقیقت میں یہ تین چیزیں شامل ہیں۔ فرمایا ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد، اور ایک ایکسٹرا یہ ہے کہ اگر تم اعتکاف کر رہے ہو مسجد میں تو پھر رمضان کی راتوں میں بھی بیویوں کے پاس جانے کی اجازت نہیں ہے۔ عام رمضان کی راتوں میں تو آدمی بیوی کے پاس جا سکتا ہے، لیکن اعتکاف کی حالت میں، اعتکاف کے دنوں میں نہیں جا سکتا۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ اعتکاف کی خاص ترغیب بھی ہے، اور مسئلہ بھی اللہ پاک نے بیان فرما یہ اللہ تعالیٰ کے حدود ہیں، اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہوئی یعنی باؤنڈریز بنائی ہوئی ہیں، یہ احکام کی باؤنڈریز کہلاتی ہیں، اس کے اندر تم اس کو قریب بھی نہیں جانا توڑنے کے، یعنی اس سے بالکل پرے پرے رہنا، دور دور رہنا۔ حق تعالیٰ شانہ اسی طرح تمہارے سامنے بیان کرتے ہیں اپنی آیتیں تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے، تم متقی ہو جاؤ۔ اس لیے اعتکاف جو ہے بہت اہم ترین عبادت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ معتکف کو معتکف اسی لیے کہتے ہیں کہ ہوا یعتکف الذنوب، وہ گناہوں سے رک جائے۔ اعتکاف عاقف کے اثر معنی رکنے کے ہیں، وہ بالکل گناہوں سے رک جاتا ہے، مسجد میں آ کے پڑ گیا، اب کیا گناہ کرے گا؟ اب اگر کوئی بہت ہی زبانی گناہ، باتوں کا گناہ، ادھر ادھر کا گناہ کرنا ہی چاہے تو بہت تکلف سے ہی کر پائے گا، ورنہ تو آسانی سے تو ہو بھی نہیں سکتا ہو۔ اسی وجہ سے اعتکاف خالص عبادت ہے، یہ تین طرح کا ہوتا ہے، بلکہ چار طرح کا کہہ لیجیے آپ۔ ایک اعتکاف واجب ہوتا ہے، اعتکاف واجب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی نے نظر مان لی اعتکاف کرنے کی کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اعتکاف کروں گا، تو اگر وہ کام ہو گیا اس کا تو اس کو اعتکاف کرنا پڑے گا، واجب ہے، جتنے دن کا اس نے کی نظر مانی ہو، ایک دن کی، تین دن کی، پانچ دن کی، دس دن کی، بیس دن کی، رمضان میں، غیر رمضان میں، کبھی بھی اعتکاف کی نظر مانے تو اعتکاف واجب ہو جاتا ہے۔ رمضان بھی خاص نہیں ہے اس کے لیے، البتہ اعتکاف کے لیے روزہ ضروری ہے، بغیر روزے کے اعتکاف نہیں ہوتا، چاہے رمضان میں کریں چاہے غیر رمضان میں کریں۔ تو یہ اعتکاف واجب کہلاتا ہے کہ جو نظر والا اعتکاف، اگر مقصد پورا ہو گیا جس کے اوپر آدمی نے اعتکاف کی نظر مانی تھی تو اس کو اعتکاف کرنا پڑے گا۔ اور ایک اعتکاف ہوتا ہے مسنون، اعتکاف مسنون جو ہے وہ 21ویں شب سے، رمضان المبارک کی 20 تاریخ ختم ہونے کے بعد 21ویں کی شب سے شروع، رات سے شروع ہوتا ہے، اور رمضان المبارک ختم ہونے پر ختم ہوتا ہے، یعنی چاند نظر آنے پر ختم ہوتا ہے، اس سے پہلے نہیں ہو سکتا۔ یہ اعتکاف مسنون پورا 10 دن کا ہوتا ہے، 10 دن کا، چاند 29 کا ہو گیا تو 9 دن کا یہ اعتکاف مسنون ہوتا ہے۔ اور ایک اعتکاف نفل ہوتا ہے، اس میں دنوں کی کوئی قید نہیں ہے، ایک دن کا رکھ لو، دو دن کا رکھ لو، تین دن کا رکھ لو، آخر کے تین دن رکھ لو، درمیان کے دو تین دن، ویکینڈ میں چھٹی مل گئی اس میں رکھ لو، تو ایک دن کا بھی اعتکاف بہت فضیلت رکھتا ہے، بڑے اس کے فضائل احادیث مبارکہ میں بیان کیے گئے ہیں۔ تو یہ نفل اعتکاف کہلاتا ہے، اس میں قید نہیں ہوا کرتی۔ اور اعتکاف اصطلاحی یعنی اعتکاف پورا، جس کو اسلام میں اعتکاف کہتے ہیں، وہ ایک دن سے کم کا نہیں ہوتا اور بغیر روزے کا نہیں ہوتا، یہ ذہن میں رکھنے والی بات ہے۔ جس کو اعتکاف اسلام میں، جیسے نماز ہے نا، دو رکعت سے کم کی نہیں ہوتی، حالانکہ تسبیح، قیام وغیرہ اگر کوئی قرآن شریف وغیرہ پڑھے تو وہ ثواب کا کام ہے، وہ لیکن جس کو نماز کہیں گے وہ کم از کم دو رکعت اس کے ہونے پڑتے ہیں، ایک رکعت کوئی نماز نہیں ہوتی. تو ایسے ہی اعتکاف ایک دن سے کم کا نہیں ہوتا، اور دن میں اس میں روزہ بھی ضروری ہے اور رات میں مسجد میں ہونا ضروری ہوتا ہے. اور ایک ہوتا ہے اعتکاف حکم، اعتکاف کا حکم پورا نہیں ہے لیکن ثواب اعتکاف کا مل جاتا ہے بعض صورتوں میں، وہ یہ کہ جب آدمی مسجد میں آئے تو یہ اعتکاف کر لے کہ ونویت الاعتکاف ما دمت فی، جب تک میں مسجد میں ہوں جب تک اعتکاف کی نیت کر رہا ہوں، تو جتنی دیر وہ مسجد میں رہے گا اتنی دیر اس کو اعتکاف کا ثواب ملے گا. اعتکاف کرنے والا بندہ شمار نہیں ہوگا، جیسے نماز کی جو تسبیحات ہیں، اگر کوئی آدمی تسبیحات پڑھے گا تو ثواب ملیں گے نا اس کو، تو سبحان ربی العظیم کہتے بیٹھے تو اس کو تو ثواب ملے گا، تو سبحان ربی العلیٰ ویسے ہی پڑھتا ہوا بیٹھ جائے تو اس کو تو ثواب ملے گا، کوئی قرآن شریف پڑھتا رہے تو ثواب ملے گا اس کو. تو اعتکاف، یہ اعتکاف جو ہوتا ہے ثواب اعتکاف کہلاتا ہے یہ، کہ اگر آدمی مسجد میں آئے تو مسجد میں بہت سی نیتیں کی جا سکتی ہیں، اس میں اعتکاف کی بھی نیت ہوتی ہے کہ میں داخل ہوتا ہوں مسجد میں بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ ونویت الاعتکاف ما دمت فی، اللہ کے نام کے ساتھ داخل ہونا، اللہم انی اسئلک من فضلک پڑھنا، کہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک پڑھنا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ وسلام پڑھنا مسجد میں داخل ہوتے ہوئے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ میں نیت کرتا ہوں اعتکاف کی جب تک میں مسجد میں رہوں، یہ نیت کرنا. تو جتنی دیر آدمی مسجد میں ہوتا ہے اتنی دیر اس کو اعتکاف کا ثواب حاصل ہو جاتا ہے. اور اعتکاف اصطلاحی ایک دن کا ہوتا ہے. ایک دن کے اعتکاف کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو آدمی ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے تو اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان تین خندق بیچ میں آڑ کر دیے جاتے ہیں، تین پارٹیشن کر دیے جاتے ہیں، اور خندق کی شکل کے جس میں درمیان میں نیچے پانی ہوتا ہے، تین خندق آ جاتے ہیں آدمی کے درمیان اور جہنم کے درمیان، اور ہر خندق کی مسافت آسمان و زمین کی اتنی ہے، آسمان و زمین کے درمیان کا جتنا گیاپ ہے اتنا گیاپ کی تین خندقیں ایک آدمی میں اور جہنم میں کر دی جاتی ہے. ایک دن کے اعتکاف کی اتنی فضیلت ہے، کیونکہ میں اللہ کا نام لے کر اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے گھر میں آ کے پڑ جانا، اللہ اللہ کرتے بیٹھنا اللہ کو بہت پسند ہے. اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی ہمیں اپنی بندگی کے لیے کیا، اپنی تسبیح کے لیے کیا، اپنی تکبیر کے لیے کیا، اپنی تحلیل کے لیے کیا، اپنی نماز کے لیے کیا ہے. تو ہم اپنے مقصد پہ ہوتے ہیں اس وقت، جس وقت اعتکاف میں آ کے بیٹھتے ہیں سالٹ اپنے مقصد پہ ہوتے ہیں. اس لیے اگر اللہ پاک توفیق دے تو اعتکاف مصون کر لینا چاہیے رمضان میں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ آخر عشرے میں اعتکاف فرماتے، اور جس سال آپ کا وصال ہوا ہے اس سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا ہے، 11 تاریخ سے آپ نے اعتکاف فرمایا ہے اس سال. تو جتنا بھی زیادہ بندہ کرے اچھا ہے، لیکن یہ اعتکاف مصنون آخر عشرے کا ہوتا ہے. لیکن اگر ہم سے وہ نہیں ہوتا جاب کی وجہ سے اور دیگر مصروفیتوں وغیرہ کی وجہ سے، تو پھر ٹھیک ہے، ایک دن کا، 3 دن کا، 4 دن کا، 5 دن کا، جتنے دن اللہ پاک سہولت سے ہمیں عطا فرما دیں اس میں اعتکاف کرنا چاہیے. بڑا فضیلت والا عمل ہے، بہت ہی خالص عبادت میں شمار ہوتا ہے، یہ عبادات مقصودہ میں سے ہے. عبادت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، مقصودہ غیر مقصودہ. عبادات مقصودہ کا مطلب ہوتا ہے کہ بحیثیت عبادت ہونے کے ان کو مقرر کیا گیا اسلام میں. عبادات غیر مقصودہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ذریعہ ہے عبادت کا، اپنی ذات میں عبادت شمار نہیں ہوتی وہ پورا. جیسے نماز عبادت مقصودہ ہے، وضو عبادت غیر مقصودہ ہے. وضو اپنی ذات میں یہ نہیں ہے کہ نیکی کا کام ہے، وہ ثواب کی چیز ہے وہ، لیکن عبادت کنسیڈر نہیں ہوتی عبادت. یہی وجہ ہے کہ اگر آدمی کو نماز نہیں پڑھنا ہے، وہ بے وضو بیٹھا ہوا ہے تو کوئی گنہگار نہیں ہے، طہارت کو جا کے آ گیا وضو نہیں کیا اس نے تو کوئی گناہ نہیں ہے. کوئی واسطے وہ عبادت نماز کے لیے اصل فرض ہے، وہ اپنی ذات میں فرض نہیں ہے وہ. تو جو عبادت غیر مقصودہ ہوتا ہے اس کی نظر نہیں ہوتی، وضو کی نظر نہیں ہو سکتی. اگر میرا کام ہو گیا تو 20 وضو کروں گا، نل پہ بیٹھ کے جا کے کہیں گے مجھے میں نے نظر مانی تھی کہ اگر میرا بچہ کامیاب ہو گیا تو میں 50 وضو کروں گا، وہ نہیں ہو سکتا ویسا. عمرے کا نظر، عمرے کی نظر مان سکتے ہیں، اعتکاف کی نظر مان سکتے ہیں، قربانی کی نظر مان سکتے ہیں، نمازوں کی نظر مان سکتے ہیں، روزوں کی نظر مانی جا سکتی ہے. تو یہ اس کو بات، یہ مقصودہ اور غیر مقصودہ کے فرق سمجھ میں آ جانے کے لیے میں نے وہ بات عرض کی ہے. اور اعتکاف میں جو نماز جماعت جہاں پر ہوتی ہے 5 وقتہ، وہاں پر اعتکاف کیا جاتا ہے، اور مسجد میں آ جانے والا، اعتکاف میں آ جانے والا تمام چیزوں سے اس کو روک دیا جاتا ہے. کسی اپنی ضرورت شدیدہ کے علاوہ اس کو باہر جانے کی اجازت نہیں ہوتی. تھوڑی دیر کے لیے بھی اگر نکل گیا باہر تو وہ اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اس کا اعتکاف مسنون ٹوٹ جائے گا. اگر وہ بلا وجہ میں باہر نکلا اپنی باؤنڈری حدود سے، جو حد مقرر ہے مسجد کی، اس کے باہر نہیں جا سکتا. بول و براز ہے، حمام کو جانا ہے، باتھ روم جانا ہے، اس کی اجازت ہے، اور دوسرے حالتوں میں اور حتیٰ کہ عام جنرل غسل کرنا بھی ضرورت میں داخل نہیں ہے، جمعہ کا غسل بھی ضرورت میں شامل نہیں ہے، اعتکاف کرنے والے کو جمعہ کے غسل کی اجازت نہیں ہوتی، کیونکہ غسل خانہ تو بہرحال مسجد کے باہر ہے نا، البتہ اس آدمی کو غسل کی گنجائش نکلتی ہے جس کو غسل کی اتنی عادت ہے روزانہ کی کہ اس کے بغیر وہ پریشان ہو جائے گا، جیسے اسموکنگ کی کسی کو عادت ہے، تمباکو کی عادت ہے، سگریٹ کی عادت ہے، تو اس کے لیے تو اس کو باہر نکلنا پڑے گا، تو اس کی اجازت ہے کہ بھائی جاؤ جلدی سے پھونکو اور آ جاؤ اندر بقدر ضرورت ہے، تو ایسے ہی غسل میں اگر احتلام ہو گیا، غسل واجب ہو گیا، تب تو اجازت ہے چونکہ وہ ضرورت میں آ گیا، اور اگر ایسی اگر ضرورت آدمی کو پڑتی ہے غسل کی کہ عادت ہو گئی ہے کہ بغیر غسل کے رہ نہیں سکتا، نہ نماز میں جی لگے گا، نہ کچھ پڑھنا، ہمیشہ بے چین رہے گا، ایسے آدمی کو غسل کی اجازت ہے، اور اگر ایسی مجبوری نہیں ہے تو جمعہ کا غسل کرنے کے لیے بھی نہیں نکلنا ہے، مسجد کے اندر ہی بیٹھے رہنا، زیادہ سے زیادہ وقت تلاوت میں، ذکر میں، اور جناب والا نوافل کے اندر، عبادت کے اندر مشغول رہنا ہے، اس کے علاوہ اگر ضرورت پڑے آدمی کو تو اپنی دنیا کے کام بھی کر سکتا ہے، وہ مثلا یہ کہ کوئی آدمی آفس کا کام لیپ ٹاپ پہ کرنے لگے، اعتکاف میں اجازت ہے اس کی، گنجائش ہے، آپ اپنا لیپ ٹاپ کھول کے بیٹھیں، اپنا حساب کتاب دیکھیں، دکان کا حساب کتاب دیکھیں، مکان کا حساب کتاب دیکھیں، گھر والوں سے بات کریں، گھر والے ان سے بات کریں، فون پہ بات کریں یا آ کے بات کریں، وہ مسجد کے باہر کھڑے ہوں، اور یہ مسجد کے اندر ہو تو بھائی مسجد کے باہر نہیں جا سکتا، وہ مسجد کے اندر آ سکتے ہیں یا وہ مسجد کے باہر کھڑے رہ سکتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مسجد کے باہر سے کنگھی کر دیا کرتی تھی، ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روضہ ہے وہ حضرت عائشہ کا کمرہ ہے، اور جو ریاض الجنہ ہے وہ مسجد ہے، تو اگر ادھر کے کونے میں بیٹھ گئے تو وہ تو ظاہر ہے کہ وہ اپنے باہر کے ہاتھ باہر سے اپنے ہاتھ ڈال کے حضور کے سر مبارک میں کنگھی بھی کر دیا کرتی تھی، تو ایسا گھر والوں سے بات چیت بھی کی جا سکتی ہے، اور اسی طرح سے اپنے کاروبار کی بات چیت بھی کی جا سکتی ہے، مگر علماء نے یہ فرمایا کہ حتی الامکان آدمی کو یہ چاہیے کہ وہ دنیا کی باتیں نہ کرے اور کاروبار کی باتیں بھی نہ کرے، دنیاوی مشغولیت اختیار نہ کرے، یا تو سوتا رہے کہ سونے والا بھی عبادت کی حالت میں، اور یا پھر اپنے آپ کو عبادت میں رکھے، فضول باتوں سے اپنے کو بچایا، مسجد میں تو ویسے بھی دنیا کی باتیں کرنے سے نیکیاں تباہ ہو جاتی ہیں، تو مسجد اعتکاف کے اسپیشل مسائل ہوتے ہیں، تو اعتکاف کو بہت احتیاط سے گزارنا ہوتا ہے، جتنا آدمی اعتکاف کو احتیاط سے گزارتا ہے اتنا نورانیت اس کو ملتی ہے، علماء نے فرمایا ہے کہ اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ جیسے ایک آدمی اللہ کے در پہ جا کے پڑ گیا، تو کریم کے دروازے پہ اگر آپ جا کے پڑ جائیں گے کہ میرا کام کرنے تو میں یہاں سے ٹلنے والا نہیں ہوں، تو دنیا کے جو سخی اور کریم ہوتے ہیں وہ بھی شرما جاتے ہیں، وہ بھی آدمی کو محروم بھیجتے ہوئے شرماتے ہیں کہ بھائی چلو اس نے ہمارے دروازے پہ پڑ ہی گیا ہے، چلو اس کا کام کر دو، تو وہ تو کریموں کے کریم ہیں، وہ تو رحیموں کے رحیم ہیں، وہ ارحم الراحمین ہیں، مہربان ہیں وہ، اور وہ تو نوازنا ہی چاہتے ہیں بندوں کو، تو اس وجہ سے اللہ پاک بہت خوش ہوتے ہیں اعتکاف والی عبادت سے، اس کو قرآن پاک میں کئی جگہوں پہ ذکر بھی کیا گیا ہے، اور احادیث مبارکہ میں فضیلت بیان فرمائی گئی ہے، خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور اعتکاف کی فضائل آپ نے خود سے بیان بھی فرمائی، اور آپ نے خود اپنا عمل بھی یہی رکھا ہے کہ آپ اعتکاف فرمایا کرتے تھے، ہمیشہ آپ رمضان المبارک کے اندر اعتکاف فرمایا کرتے تھے، جتنا ہو سکے آدمی کو کرنا چاہیے، یہ سنت کفایہ ہے، سنت کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر بستی کے کچھ لوگ اعتکاف کر لیں گے تو ساری بستی والوں سے اس سنت موقعہ کو چھوڑنے کا گناہ نہیں ہوگا، لیکن اگر مسجد میں کوئی بھی اعتکاف نہیں بیٹھا، مسلے میں کوئی بھی اعتکاف نہیں بیٹھا، تو پھر پوری بستی والوں پر اس اہم عمل کو چھوڑ دینے کی ذمہ داری پڑ جاتی ہے، جیسے نماز جنازہ چھوڑ دیتے ہیں، کچھ لوگوں نے پڑھ لیا تو سب لوگوں کی طرف سے ادا ہو گئی، لیکن اگر کسی نے بھی نہیں پڑھا، بغیر نماز پڑھے کے دفن کر دیا تو سارے مسلمان گنہگار ہوتے ہیں، تو وہ فرض کفایہ ہے، یہ سنت کفایہ ہے، سنت موقعہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید بھی فرمائی، خود بھی عمل فرمایا ہے، اس وجہ سے کچھ لوگوں کو تو کرنا چاہیے، لیکن جو لوگ نہیں کریں گے ان کو سوچنا چاہیے کہ ہم کیوں نہ کریں، کیونکہ فائدہ تو سب کو عمومیت سے نہیں ملا ہے، سنت کفایہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ 20 آدمی اگر اعتکاف کر لیتے ہیں تو اس کمیونٹی کے جتنے بھی مسلمان ہیں سب کو یہ اعتکاف کا ثواب ملے گا، ویسا تو نہیں ہونے والا ہے، اعتکاف کے فوائد سب کو ملیں گے ایسا تو نہیں ہونے والا ہے، تو اعتکاف کا فائدہ اور فضیلت تو اسی کو ملنے والی ہے جو اعتکاف کرنے والا ہے، تو میں یہ سوچوں کہ میں کیوں نہ کروں، ایک دن کا کیوں نہ ہو جائے، دو دن کا کیوں نہ ہو جائے، پانچ دن کا کیوں نہ ہو جائے، مسنون اعتکاف کیوں نہ ہو جائے، اگر اللہ نے مجھے موقع دیا ہے، زندگی کا کیا بھروسہ ہے میرے دوستو، کتنے دن جینا ہے رہنا ہے کچھ نہیں پتا ہے، تو جو موقع ہے آدمی کو اس سے بھرپور فائدہ اٹھا لینا چاہیے، بس آج اسی پر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔
اللهم صل على سيدنا ولنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، یا مولا ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما دیجئے. اللہ یہ تو آپ ہی جانتے ہیں مولا کہ شب قدر کون سی ہے، لیکن مولا یہ بہرحال ایک کیسی شب ہے اور نورانی رات ہے اور تاک رات ہے اور شب جمعہ ہے. پروردگار ہم آپ سے بے انتہا عاجزی کے ساتھ، نجاجت کے ساتھ، تضرع کے ساتھ، اے اللہ اپنی ذلت اور اپنے فقر کے احساس کے ساتھ اور اپنے گناہوں کے اقرار اور اعتراف کے ساتھ آپ سے بھیک مانگتے ہیں کہ آپ ہماری مغفرت فرما دیجئے، آپ ہمیں معاف فرما دیجئے. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم. یا اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجئے، ہمارے والدین کو معاف فرما دیجئے، پوری امت مسلمہ کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ پوری امت کی مغفرت کا فیصلہ فرما دیجئے. اے اللہ ہم سب کو جہنم سے آزاد فرما دیجئے. عتقم من النار کا عشرہ آپ نے شروع فرما دیا، جہنم سے آزادی کے فیصلے اور جہنم سے آزادی کی نوازش اور داد و دہیش آپ نے شروع فرما دی. مولا اپنے کرم سے ہم کو، ہمارے ماں باپ کو، اے اللہ ہمارے رشتہ داروں کو جہنم سے آزاد فرما دیجئے، ہماری گردنوں کو آزاد فرما دیجئے. ہم نے گناہوں کے بوجھ سے اپنے آپ کو جہنم کا مستحق کر لیا ہے، پروردگار آپ آزاد کریں گے تبھی آزاد ہو سکتے ہیں، ورنہ نہیں ہو سکتے. اے پاک پروردگار ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں، ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں. اے اللہ ہم آپ سے سوال کرتے ہیں، آپ سوال کرنے کو پسند فرماتے ہیں، آپ سوال کرنے والے سے خوش ہو جاتے ہیں، آپ عطا فرما کر خوش ہوتے ہیں، داد و دہش آپ کی صفت ہے. اے کریم آقا آپ ہمیں معاف فرما دیجئے، جہنم سے آزاد فرما دیجئے، مغفرت کا پروانہ ہمیں دے دیجئے. اے اللہ ہم سب کے لیے مغفرت کا فیصلہ فرما دیجئے، ہمارے والدین کے لیے بھی مغفرت کا فیصلہ فرما دیجئے. جن کے والدین حیات ہیں ان کو بھی معاف فرما دیجئے، مغفرت فرما دیجئے. جن کے وفات پا چکے ان کی بھی مغفرت فرما دیجئے. جن کے یہاں دونوں میں سے کوئی ایک ہے ان کی دونوں کی مغفرت فرما دیجئے. اے کریم آقا کرم کا، رحم کا، عفو عافیت کا، یسر کا، سہولت کا اور آسانی کا معاملہ فرمائیے. ہمارے روزوں کو قبول فرمائیے، ہماری تراویح کو قبول فرمائیے، ہمارے حسنات کو قبول فرمائیے، ہماری سیئات اور کوتاہیوں اور لغزشوں سے درگزر فرما دیجئے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما دیجئے. یا اللہ جو کچھ نیکی ہے وہ آپ کی توفیق سے ہے، اور جو برائی ہے مولا ہماری طرف سے، شیطان کی طرف سے ہے، پروردگار آپ اس سے معاف فرما دیجئے، درگزر فرما دیجئے. اے اللہ رمضان المبارک کی ایک ایک رات، ایک ایک دن کی پوری قدر کرنے والا ہمیں بنا دیجئے، اس کے ایک ایک لمحے کا نور ہمیں نصیب فرما دیجئے، اس کی برکتیں ہمیں عطا فرما دیجئے، اس کا ثواب ہمیں عطا فرما دیجئے، اس پر کیے گئے وعدے پورے فرمائیے اور ان وعدوں کا ہم کو مستحق قرار دے دیجئے. اے مولا کریم دنیا اور آخرت دونوں جہان ہمارے آسان فرما دیجئے، آخرت کی ہر ہر منزل میں، ہر ہر گھاٹی میں ہماری بھرپور مدد فرمائیے. اے اللہ آخرت کے تمام عقبات میں غیب تائید کو شامل حال فرما دیجئے، بغیر استحقاق کے اپنے فضل سے نواز دیجئے، سرکار کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر پلا دیجئے، آپ کی شفاعت اول وہلے میں نصیب فرما دیجئے. یا اللہ آپ کے عرش کا مبارک سایہ ہمیں اس دن میں نصیب فرما دیجئے. اے اللہ پل صراط پر سے بہت آسانی سے گزرنے کی سبیل پیدا فرما دیجئے، نام اعمال کو ہمارے دائیں ہاتھ میں مرحمت فرما دیجئے، بغیر حساب کتاب کے ہمیں جنت میں داخل فرما دیجئے، جنت الفردوس ہمیں اپنے کرم سے نصیب فرما دیجئے. اے اللہ موت اور ماں بعد الموت میں برکت عطا فرمائیے، قبر کو ہماری جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیجئے، جہنم کا گڑھا نہ بنائیے. اے پروردگار دنیا کو ہماری آسان فرما دیجئے، ہم سب کو دنیا کے جتنے دن ہیں آپ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت کو اختیار کرنے والا بنا دیجئے، قرآن اور حدیث کے مطابق یا اللہ ہماری عادتوں کو، ہمارے اعمال کو ڈھال دیجئے، اس کے مطابق ہمارے جسموں کو استعمال فرما لیجئے، اسی کو ہمارے دل کی بہار بنا دیجئے، ہمارے آنکھوں کا نور بنا دیجئے قرآن پاک کی تلاوت کو. اے کریم آقا قرآن پاک کو ہمارے لیے حجت بنائیے، ہمارے مقابلے میں اور ہمارے خلاف میں حجت نہ بنائیے. اے اللہ ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن ہم سے اس پر عمل نہیں ہوتا. اے اللہ ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ یہ قرآن ہمارے خلاف کھڑا نہ ہو جائے کل قیامت میں، ہم کو اس پر عمل کرنے والا بنا دیجئے، اس کو ہمارے لیے سفارشی اور شفاعت کرنے والا بنا دیجئے، اور اس کی شفاعت کو ہمارے حق
حق میں قبول بھی فرمائیے. اے اللہ دنیا کے اندر ہمارے لیے آسانی فرمائیے، ہم سب کو صحت عطا فرمائیے، ہم سب کو عافیت عطا فرمائیے، ہماری روزیوں میں برکت عطا فرمائیے، وسعت عطا فرمائیے، ہمارے گھر بار میں ترقیاں نصیب فرمائیے، ہماری جانوں میں، مالوں میں، عزت و آبرو میں، بیوی بچوں میں یا اللہ برکت نصیب فرمائیے، ہماری اولاد کو نیک صالح بنا دیجیے. اے اللہ گھروں کے اندر اتفاق اور اتحاد پیدا فرما دیجیے. اے اللہ ہر میاں بیوی میں پیار محبت پیدا فرما دیجیے. ہمیں اپنے ماں باپ کی قدر کرنے والا بنائیے، اپنے چھوٹوں پر شفقت کرنے والا بنائیے. اے اللہ ایک دوسرے کے ساتھ خوش اخلاقی کی زندگی ہمیں نصیب فرما دیجیے. اخلاقی قدروں کو اپنے فضل و کرم سے زندہ فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے علماء کرام کی قدر کرنا ہمیں نصیب فرمائیے، ہمارے مذہبی لوگوں کی خاص طور پر عزت اور اکرام کرنا ہمیں نصیب فرمائیے. ہمارے معاشرے میں جو بڑی عمر کے لوگ ہیں ان کی عزت کرنے والا ہمیں بنائیے، قدر کرنے والا ہمیں بنائیے، ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، ان کی سہولت کو راحت کو مقدم کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیے. آپس میں ایک دوسرے کی پوری رعایت کرنے والا اور مروت کے ساتھ زندگی گزارنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیے. سارے مسلمانوں میں اتفاق اور اتحاد پیدا فرمائیے، مسلمانوں سے پریشانیوں کو دور فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے بھی ذہنوں میں دلوں میں جو کچھ بھی الجھنے پریشانیاں ہوں اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کو دور فرما دیجیے. اے اللہ راحت عطا فرمائیے، اپنے ذکر کے ذریعے سے ہمارے دلوں کو زندہ فرما دیجیے، ہماری روحوں میں اللہ تازگی پیدا فرما دیجیے، اپنی یاد کی توفیق عطا فرمائیے، قرآن پاک کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائیے، نوافل کے اہتمام کی توفیق عطا فرمائیے، نمازوں کا خشوع خضوع نصیب فرمائیے، دین کی محنت کرنے والا بنائیے، دین کی محنت میں حصہ لینے والا بنائیے، دین کے لیے دور و دیر کا سفر کرنے کے اللہ ہم سب کو قابل بنائیے، اس کا شوق ہمارے اندر پیدا فرمائیے. یا اللہ دین کی حفاظت اور خدمت کے لیے جو خدمات انجام دیے جا رہے ہیں آپ کی توفیق سے ان کو قبول فرمائیے، اس میں بھرپور مدد کرنے والا ہمیں بنائیے، ان کاموں کو ہمارے لیے آسان فرما دیجیے. اللہ بالخصوص اس ادارے کے تمام اخراجات کو آسان فرمائیے، انتظامات کو آسان فرمائیے، کام کرنے والوں میں اخلاص نصیب فرمائیے، بہترین اخلاق پیدا فرما دیجیے. اے مولا کریم استقامت ہم سب کو نصیب فرما دیجیے. اے اللہ اس کی جو عمارتیں ہیں ان کو پھر ان کی قیمت کو پورا کرنے کی جو کوشش کر رہے ہیں اے اللہ اس میں ہمیں کامیابی نصیب فرمائیے، اور اس کے جو روزمرہ کے اخراجات ہیں وہ بھی آسان فرمائیے، اور اس میں جو تعلیم و تربیت کا نظام ہے اس کو بھی بہتر سے بہتر بنا دیجیے. اس میں جو کوتاہیاں ہم سے یا کام کرنے والوں سے ہو رہی ہیں پروردگار ان سب کی تلافی فرمائیے، ان کوتاہیوں کی اصلاح فرما دیجیے. اے اللہ اصلاح کا شوق ہمارے اندر پیدا فرمائیے، اپنی کمزوری کو دیکھ کر اس کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، کرم کا رحم کا معاملہ فرمائیے. اے اللہ نظربت سے ہماری حفاظت فرمائیے، سحر اور جادو سے ہماری اور ہمارے بچوں کی، گھروں کی، ہمارے کاروبار کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ عصب اور شیاطینی اور جناتی اثرات سے ہماری ہمارے بچوں کی پوری پوری حفاظت فرمائیے. اے اللہ تمام شرور سے ہماری حفاظت فرمائیے، تمام فتنوں سے، مضلات الفتن سے ہماری حفاظت فرمائیے، ظاہری ہوں یا باطنی ہوں. یا اللہ مسیح الدجال کے فتنے سے ہماری حفاظت فرمائیے، اس کے فتنے سے اور اس سے ریلیٹڈ جو فتنے ہیں ان سب سے ہماری حفاظت فرمائیے، ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ اسلام پر جینا، اسلام پر مرنا نصیب فرمائیے، اپنے اپنے وقتوں پر حسن خاتمہ کی دولت ہم سب کو نصیب فرمائیے. اے اللہ اپنی آپ کی معرفت ہمیں عطا فرمائیے، آپ کی محبت ہمیں عطا فرمائیے، آپ کا ڈر ہمارے دل میں پیدا فرما دیجیے، آپ کی عظمت ہماری استطاعت اور تحمل کی بقدر ہم پر منکشف فرما دیجیے، آپ کی بڑائی ہمارے دلوں میں کھول دیجیے. اے پروردگار آپ کے غیر کی بڑائی ہمارے دلوں سے نکال دیجیے، اس کا رعب اور خوف ہمارے دلوں سے نکال دیجیے. اے اللہ ماں سوا کا جو آپ کے علاوہ ہے مولا اس سب کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دیجیے، آپ کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دیجیے. سب سے زیادہ آپ کا خوف، سب سے زیادہ آپ کی محبت ہمارے دل میں آ جائے، آپ کی معرفت ہم سب کو نصیب فرما دیجیے. اے اللہ اور اپنے اپنے وقتوں پر حسن خاتمہ ہمیں نصیب فرمائیے، جو ہم نے مانگا وہ بھی دے دیجیے، جو مانگنے سے رہ گیا وہ مانگنا چاہیے تھا مولا اپنے کرم سے وہ بھی ہمیں نصیب فرما دیجیے. سرکار نے جو کچھ آپ سے مانگا ہے ہم آپ سے مانگتے ہیں، ہمیں نصیب فرمائیے، اور سرکار نے جن چیزوں سے پناہ مانگی ہے ہم پناہ مانگتے ہیں، ہماری حفاظت فرمائیے. اور بر و بحر میں، خشکی اور تری میں اور حرمین میں، جہاں کہیں آپ کے ولی آپ سے دعائیں مانگ رہے ہیں اور آپ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، پروردگار ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ فرما دیجیے. اے اللہ آج کی اس مبارک رات میں ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ فرما دیجیے، اور ہماری ان دعاؤں میں ان کا حصہ فرما کر ان کو شرف قبولیت سے نواز دیجیے. اپنے کرم سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے. وصلی وسلم مبارک علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ.